اعلی حضرت کا یہ ارشاد ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر پیج نمبر 281 پر لکھا گیا ہے. لکھتے ہیں عبادت محض لوجہ اللہ, یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, کبھی اپنے اعمال پر نازا نہ ہو کہ کسی کے عمر بھر کے اعمال حسنہ اللہ پاک کی کسی ایک بھی نعمت کا جو اس نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے بدلہ نہیں ہو سکتے. تو اس پر میں امیل سنت سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, تو اس پر آپ اگر کچھ ہمیں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اپنے اعمال پر نازا نہ ہو. تو اپنے اعمال پر بندہ کیسے ناز کرتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جو بھی عبادت کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے, اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے, ناز نہ کرے, اسے کچھ سمجھے نہیں کہ یہ میں نے کچھ کیا, میرا کمال ہے اور میں اتنی عبادت کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب موقع ملتا شروع ہو جاتے ہیں, یہ خاص کر یعنی کہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ کہ میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, لوگوں نے میرے ساتھ یوں کیا لیکن میں نے یوں کیا, بعض اوقات کر رہے ہوتے. اب یہ انما الاعمال بالنیات, وہ کس لیے کر رہے ہوتے خود ہی غور کریں. تو جو بھی ہوا بس اس کو اللہ پاک کا وہ عطیہ سمجھے کہ اس نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا, میرا اپنا اس میں کوئی ذرہ برابر کمال نہیں ہے. اور حقیقت یہ کہ ہماری ہزاروں برس کی عبادت اللہ تعالی کی ایک نعمت کے ہزارویں حصے کا بدل نہیں ہو سکتی. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے, جو اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ ایک شخص کو 300 سال کی عمر دی گئی اور اس نے 300 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا, نیکیاں یہ کیا کی. قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا تو حکم ہوا اللہ پاک کی طرف سے اپنے فرشتوں کو, اذهبوا بعبدي الى جنتي برحمتي, میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. اس کے پاؤں رکے, یا اللہ میں نے 300 سال عبادت کی ہے, کوئی گناہ نہیں کیا, صرف تیری رحمت سے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے میزان قائم کرو, میزان قائم کی گئی. اس کے 300 سال کی نیکیاں, گناہ تو تھے نہیں دوسرے پلڑے کے لیے, 300 سال کی نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی. اب جو خالی پلڑا تھا اس میں اللہ تعالی نے جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی گنتی ہی نہیں ہو سکتی, ایک نعمت آنکھوں کی اس پلڑے میں رکھی, وہ پلڑا بھاری ہوا, گناہ نیکیاں جو تھی وہ ابھی یعنی کہ اس نعمت کا حقیقی معنوں میں وہ بدل نہیں ہو سکی تھی. تو اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو نے تو ابھی تک میری ایک نعمت کا بھی, آنکھوں کی نعمت کا بھی وہ حق ادا نہیں کیا, تو ابھی تو اور بہت ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں. فرشتوں کو حکم دیا اذهبوا بعبدي الى ناری بے عدلی, میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے, میرے انصاف سے. اب وہ گڑ گڑایا عاجزی کی کہ یا اللہ معاف کر دے, اپنی رحمت سے مجھے بخش دے. پھر حکم ہوا اذهبوا بعبدي الى جنتي برحمتي, میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. اس میں کتنا ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جو کچھ ہونا ہے اس کی رحمت سے ہونا ہے, اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فتاوی رضویہ جلد 12 24 جلد 24 ولیوم نمبر 24 پیج نمبر 424 کے حوالے سے ایک اور اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہاں مدنی پھول بیان کروں گا کہ عقل مند اور سعادت مند اگر استاذ سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاذ کا فیض سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاذ کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں. اس کی کیسے وضاحت فرمائیں گے آپ؟
سعادت مند شاگرد وہی ہے کہ اسے جتنا بھی علم حاصل ہوا جو کچھ سیکھنے کو ملا بظاہر وہ استاد سے 100 گنا بڑھ گیا لیکن وہ اس کو اپنے استاد ہی کی دین سمجھے گا کہ یہ جو کچھ ملا یہ میرے استاد کی وجہ سے مجھے ملا. اس کو یوں سمجھے, میں اپنے تنظیمی مثال دوں یا ان ہمارے درس نظامی کرنے والے اسلامی بھائیوں کی مثال دوں سمجھانے کے لیے, کہ آپ گلیوں میں کھیل رہے تھے اور آوارہ گردیاں کر رہے تھے, دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کی, کسی مبلغ کی یا وہاں کے نگران کی آپ پر نظر پڑی, اس نے آپ پر کوشش کی, آپ کو محبت دی اور آپ کو جامعت المدینہ میں داخلہ دلا دیا. اب آپ کچھ عربی بھی سمجھنے لگے ہیں, کچھ مسئلے بھی جاننے لگے ہیں, گردانے بھی آپ نے رٹ لی ہیں, سر کو نو بھی تھوڑا سیکھ لیا ہے. جس نے آپ کو بھیجا اس کو کچھ بھی نہیں آتا, ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا, تو وہ بےچارا جہاں تھا وہی ہے. آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا, اب آپ اس کے سامنے جائیں گے کیا جانتے ہو؟ تو یہ ہے سعادت مندی کا الٹ. آپ کو اپنے اس سیدھا جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے دستار بندی کے بعد, یہ تیری وجہ سے میرے سر پہ دستار آئی ہے, ورنہ میں تو گلیوں کا روڑا کوڑا تھا, تو نے مجھے محل میں بٹھا دیا. یہ سمجھانے کے لیے, وہ آپ کا استاد نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے. تو استاد نے جس نے ہمیں علم پڑھایا, ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی, ہم پر کوشش کی, اب اس نے رستہ بتا دیا, ایک طریقہ بتا دیا, اب اس طریقے پر ہم ترقیاں کرتے 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 استاد سے کئی گنا بڑھ گئے. استاد وہی کا وہی ہے لیکن اصل تو یہی ہے نا. اور یہ طریقت کا بھی ایک مدنی پھول ہے کہ کہیں سے بھی اس کو فیض ملے کسی شخص کو, یہ سب کو, سب فیوزات کو اپنے ہی شیخ کی برکت تصور کرے کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے مجھے یہ میرے پیر کا فیض ہے, میرے پیر کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. یہ بڑے پیارے اور بہترین اصول ہیں, ورنہ تو مطلب یہ کہ بندہ تکبر میں پڑ جائے کہ جو محسن ہوتا ہے بس وہ زندگی بھر اس کا احسان ماننا ماننا اور ماننا ہی ہے, اس کی ناشکری نہیں کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
مفتی حسان صاحب سے عرض کی تھی کہ آپ سے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بطور محدث آپ کچھ بیان فرمائیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت محدث ہونے کی جو آپ کی
ماشاءاللہ. جزاک اللہ, میں سوچ رہا تھا یار کسی کو نہیں پڑی کہ مفتی صاحب اوپر بیٹھا, میں حرکت میں آنے والا تھا ابھی, یہ کیا ہو گیا یار کہ کرامت ہو گئی آج اس واقعے کے, فوراً یہ حرکت میں آ گئے. جزاک اللہ, تو آنند فرر ہو گیا تھا, ورنہ میں کچھ بولنے والا تھا کہ یار کچھ تو خیال کرو. نہیں, علم کا ایک اپنا مقام ہے استادوں کا, یہ تو بہت سوں کے استاد ہیں ماشاء اللہ, ہمارے دینی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں یہ لوگ, ان کا احترام دل بھی چاہتا ہے کہ ہو, ہمیں جس کا دل زندہ ہو, اور دل مر گیا ہو تو ریاض شیخ اپنی اپنی دیکھ. جزاک اللہ خیر, یہاں نہ جیب میں اور کوئی پیسہ لگائے کہ دیا ہو. اللہ اللہ اکری تسبیح ہے, وہ تسبیح اکری دی دیا نہیں, ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ یہی ہونا چاہیے. इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, आइए ये हकीकत है। इस हाथ से दो इस हाथ से लो बोलते, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो फिर मतलब नहीं मिलेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्मी एतबार से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जो उलूम व फ़नून हैं कि किस किस इल्म में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महारत अता फरमाई थी, उसकी उलमा ने बहुत सारी सूरतें और किस्में बयान की हैं कि 100 से ज़्यादा आपको मुख्तलिफ उलूम के अंदर अल्लाह ने महारत अता फरमाई थी। उनमें से एक इल्म जो है वो इल्म हदीस भी है, और इल्म हदीस में आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को इसके कई शोबों के अंदर महारत तामा कामिला मुकम्मल तौर पे महारत हासिल थी। इमाम हाजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अल उजाला के अंदर ये इरशाद फरमाया कि इल्म हदीस के 100 डिपार्टमेंट हैं, 100 हिस्से हैं, 100 इसके शोबे हैं, और इसके हर शोबे का ये हाल है कि अगर तालिब इल्म अपनी सारी जिंदगी इसमें फना कर दे तो इस पूरे शोबे के अंदर भी वो मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच सकता, यानी इस कदर इसके अंदर गहराई और गिराई मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अगर हम तसानीफ को देखें, आपकी किताबों को देखें और जो बातें आपने बयान की हैं उसको देखें, तो जिस शोबे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नजर आते हैं उसमें आप फाइक ही नजर आते हैं। मैं इस पर बहुत सारी मिसालें पेश कर सकता हूँ। एक मिसाल मैं अर्ज करता हूँ कि मुहद्दिसीन किराम ने जो इस फन के माहिरीन होते हैं, जिनको इस फन के अंदर इस इल्म के अंदर महारत हासिल होती है, उसके दर्जे जिक्र किए हैं कि जब ये इस दर्जे पर पहुंचेगा तो इसको मुहद्दिस कहा जाएगा, इस दर्जे पे पहुंचेगा तो इसको हाफिज कहा जाएगा, इस दर्जे पर पहुंचेगा तो इसको हुज्जत कहा जाएगा, इस दर्जे पर पहुंचेगा तो इसको मुफीद कहा जाएगा, इस पर पहुंचेगा तो इसको मुस्निद कहा जाएगा। इनमें सबसे बड़ा जो मकाम और मर्तबा है, जो लकब शुमार किया जाता है, वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, यानी वो हस्ती कि जिसको हदीस में मुसलमानों का अमीर करार दिया गया। इसका माना उलमा ने ये बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस उस शख्सियत को, उस हस्ती को कहा जाता है कि जो अपने जमाने में सबसे बढ़कर इल्म हदीस के अंदर माहिर हो। ये लकब मुख्तसर चंद अफराद को दिया गया जिनमें इमाम शोबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर मारूफ मुहद्दिस हैं, सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, हाफिज अबू ज़िनाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी हैं। ये हजरात वो हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, और उलमा ने इस पर मुख्तसर रिसाले लिखे हैं कि किन किन को अमीरुल मोमिनीन का ये लकब दिया गया है। अब हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता यह है कि जो जिसको जिस तरह का चाहता है लकब दे देता है, किसी को कुछ बना दिया तो किसी को कुछ बना दिया। हमारे ज़माने में अमूमी तौर पर लकब से शख्सियत बनाई जाती हैं, शख्सियत को देख के लकब नहीं दिया जाता कि इसकी शख्सियत किस लकब का तकाजा करती है वो इसको दिया जाए, बल्कि लकब देते हैं और उससे शख्सियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे असलाफ का ये तरीक़ेकार नहीं था, उनके अल्फाज इंतहाई जामे होते थे, मोहतात होते थे कि किसको किस तरह का लकब देना है। अब ये जो मुहद्दिसीन को लकब देना है, ये हर एक के बस की बात नहीं होती कि जो जिसको जो चाहे कह दे, बल्कि जाहिर है कि जो उस फन का माहिर होगा, जो उस इल्म को जानने वाला होगा, खुद उस फन को अच्छी तरीके से समझने वाला होगा, जब वो उसका इल्मी मकाम और मर्तबा देखेगा तो उसके मुताबिक उसको लकब देगा। हम देखते हैं इस हवाले से कि अरब के उलमा में बड़े बड़े उलमा ने आला हजरत के लिए इमामुल मुहद्दिसीन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अपने जमाने के मुहद्दिसीन के इमाम हैं। मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद सूरती साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 40 साल तक तकरीबन बुखारी शरीफ का दर्स दिया, और इनके बारे में ये मशहूर है कि इनको बुखारी शरीफ जबानी याद थी, और इनके सिहाए सित्ता में से सुनन नसाई के ऊपर, اور اسی طرح مانی الاثار جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کے اوپر اور دیگر کتابوں کے اوپر ان کے حاشیے ہیں. اپنے زمانے کے مشہور محدث تھے, لقب ان کا محدث سورتی تھا. یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی صاحب بہار شریعت ان کے بھی استاد ہیں, اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی ان دونوں کے استاد ہیں. اور صدر الشریعہ کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام بخاری تھے, اور ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پوری ایک کتاب صحیح البہاری اس نام سے لکھی کہ فقہ حنفی کن احادیث اور آثار سے ثابت ہے. دونوں اپنے زمانے کے محدث ہیں, اور ان کے استاد جو ہیں وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حدیث کے اندر رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں, اور اتنی بڑی بڑی آپ کی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں. آپ نے محدث اعظم ہند مولانا محمد کچھوچوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے انہوں نے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے محدث سورتی سے پوچھا کہ اعلی حضرت کا علم حدیث میں مقام کیا ہے, تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اور امیر المومنین فی الحدیث ہونے کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں علم حدیث کے اندر سب سے ماہر ہیں, اور یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کا ہندوستان کے اندر اس وقت علم حدیث میں کوئی نظیر نہیں تھا. تو محدث سورتی نے بیان کیا, اور اس کے بعد پھر خود پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے, تو انہوں نے کہا آپ بتائیے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ساری زندگی ان کی شاگردی کو اختیار کروں تو ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جس طرح فقہ کے مختلف مسائل کے اندر علماء اعلی حضرت امام اہل سنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, اسی طرح محدثین جو ہے وہ اپنے مختلف مسائل کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے رجوع کیا کرتے تھے. ایک مدرسے کے اندر اسی طرح دستار بندی کا جو ہے وہ جلسہ تھا, اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو بیان کے لیے بلایا گیا. تو آپ سے اب بیان کرنا ہو تو بیان بندے نے کوئی فضائل کے اوپر کرتا ہے, کسی خاص موضوع پہ کرتا ہے, عقیدے پہ کرتا ہے, کوئی واعظ و نصیحت پہ کرتا ہے. کہا گیا کہ آپ اصول حدیث کے اوپر بیان کریں, تو یہ ابھی آسان کام نہیں ہے. جو پڑھاتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے رات کتنی تیاری کرنا پڑتی ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور آپ نے 3 گھنٹے تک مسلسل اصول حدیث کے اوپر وہاں تقریر فرمائی, فی البدی وہ تقریر آپ نے فرمائی. اور آپ کا ایک خطبہ ہے الاجازات المتینہ کے شروع میں بھی ہے, الفضل الموہبی کے شروع کے اندر بھی موجود ہے, جس میں آپ نے خطبہ لکھا. خطبہ اعلی حضرت کا الگ الگ انداز کا ہوتا ہے, جو فن ہوتا ہے اس فن کے اعتبار سے آپ خطبہ لکھتے ہیں. وہ خطبہ آپ نے علم حدیث پر لکھا, اور اس علم حدیث میں اس خطبے کے اندر آپ نے علم حدیث کی 80 کے قریب اصطلاحات کو بیان فرمایا. یہ آپ کا کمال تھا. بہت ساری اور باتیں موجود ہیں, اور اس پر کتابیں اعلی حضرت امام علیہ سنت کی موجود ہیں, بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. منیر العین کے بارے میں آج کے عرب کے علماء اس کو پڑھ کر حیران ہیں کہ 29 سال کی عمر میں جس کتاب میں اعلی حضرت نے جو مسائل بیان کیے, آج 60 سال 70 سال حدیث کو پڑھانے کے بعد علماء اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اعلی حضرت نے 29 سال کی عمر کے اندر بیان فرما دیے تھے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت جس طرح اپنے زمانے کے سید الفقہا تھے, اسی طرح امیر المومنین فی الحدیث بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے طریقے کار پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے مسلک پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کا دریا بہا ہے موج زن تحریر میں, علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں, جب قلم لوگوں نے اٹھایا ہے امام احمد رضا سے رضا
فتح رضویہ جلد 10 ولیوم 10 پیج نمبر 445 پر ایک اعلی حضرت کا ارشاد نقل ہے. میں چاہوں گا میرے سنت اس کی متعلق بھی وضاحت فرمائیں. یہاں لکھا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ شرع کے کام شرع کے طور پر کریں, اپنے خیالات کو دخل نہ دیں. اس کی وضاحت فرمائے, اور میں چاہوں گا کہ بالخصوص جو جشن ولادت کے معاملات اور دیگر اس طرح کے دینی معاملات ہوتے ہیں اس میں اس ارشاد میں ہمارے لیے کس قدر رہنمائی موجود ہے.
میں جو اپنی موٹی عقل کے مطابق سمجھ سکوں کہ شریعت نے جن کاموں کی اجازت دی ہے یا جن کاموں پر حکم دیا وہ شریعت نے کہا ہے اسی طرح کرنا ہے, اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اور اس میں ترامیم نہیں کرنی اپنے طور پر. جیسا حکم شریعت ہے, جیسا علماء شریعت رہنمائی فرمائے اسی طرح اس کو بجا لانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے کہ جشن ولادت کا انہوں نے فرمایا, جشن ولادت منانا اب یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام کا ایک دائرہ ایک کار ہے, ہر کام جو ہے نا وہ ایک اس کی فریم بنی ہوئی ہے. فریم سے باہر نکلیں گے تو پھر وہ خطا ہوگی. تو اس لیے جشن ولادت کا جو بھی مروجہ انداز اس وقت ہے تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ انداز ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو جب تک وہ تبدیلی شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ جائز ہوتی ہے. جیسے کہ پہلے مائک نہیں ہوتا تھا, مائک نہیں ہوتا تھا, بغیر مائک کے علماء بیان کرتے تھے اور ان اور اس وقت جو اجتماع تھے وہ شاید آج کل سے زیادہ کثیر زیادہ ہوتے تھے. اس وقت لوگوں کا جذبہ بہت ہوتا تھا علم حاصل کرنے کا, تو اب ان میں وہ نقیب غالباً بولتے تھے ان کو نقیب, کہ وہ اس عالم سے سن کر آگے بڑھاتے تھے.
مستملی بولتے ہیں,
مستملی, ہم مستملی ہوتے تھے. تو وہ اس سنا, اب ان مستملی سنا, دوسرے نے آگے بڑھایا, تیسرے نے آگے بڑھایا. حالانکہ یہ ہم لوگوں کے دور میں ہم تو بور ہو جائیں, اپنے تو مزہ ہی نہ آئے, لیکن اس دور میں لوگ سنتے تھے, ان کا جذبہ ہوتا تھا. جیسے پہلے نمازوں میں مائک نہیں ہوتا تھا, وہ دور آپ لوگوں نے تو جو ادھر بیٹھے انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا, میں نے بہرحال دیکھا ہے کہ اس وقت کیا وہ مسجدوں میں مکبر ہوتا تھا. کراچی میں سب سے پہلے ہمارے جو علاقے میں بولٹن مارکیٹ مہمان مسجد میں کہتے ہیں کہ مائک میں نماز شروع ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر مساجد میں شروع ہوئی، ورنہ کیا وہی مکبر کے ذریعے، ایک مکبر نے وہ امام کے اللہ اکبر سے اللہ اکبر سن کر کہا، اس سے سن کر دوسرے نے کہا، منزلیں اچھا پھر چھت میں وہ باقاعدہ وہ سوراخ بنتے تھے، اب تو سوراخ ختم ہو گئے، مائک نے اس ضرورت کو ختم کر دیا، تو سوراخوں سے وہ آواز جاتی تھی مکبر کی امام کی، اور اوپر منزلوں تک، وہ کئی کئی منزلہ مسجدیں جو ہوتی ہے ان میں اوپر تک آواز اس طرح پہنچائی جاتی تھی، وہ نمازیں لوگ پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ رش بھی ہوتا تھا مسجدوں میں، پھر بھی وہ کوئی گلا شکوا نہیں ہوتا تھا، اب مائک بند ہو جاتے شور مچ جائے، ایک طریقہ تبدیل ہو گیا، تو اب مائک پر نماز پڑھنا ظاہر ہے کہ یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو بھی علماء نے، بھاری تعداد ہے علماء کی جس کو مانتی ہے، کچھ علماء حضرات ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی اچھے صحیح ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن ایک بات کرتا ہوں میں، تو اسی طرح جشن ولادت منانے کا پہلے ایک انداز تھا، اب انداز کچھ تبدیل ہوا ہے، اچھا اچھا ملک بہ ملک اس کے انداز الگ الگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب نیاز کرتے ہیں تو کیا پکاتے ہیں، ہم دیکھ پکاتے ہیں نا، اور مکہ مدینہ میں کیا پکتا ہے پتا ہے، پورے پورے بکرے پکتے ہیں، ہاں وہاں اہل عرب آج بھی میلاد کرتے ہیں، وہ پورا بکرا اس میں چاول بھریں گے اور بنانے، آپ نے بھی تندوری بکرا کبھی دیکھا سنا ہوگا، تو وہاں یہ لنگر میں اس طرح میلاد کرتے ہیں، خوب نعتیں پڑھتے ہیں عربی میں، اور بکرے کھلاتے ہیں بھر بھر کے، اس نے بکرا رکھ دیں گے بیچ میں، کچھ لوگ مل کے جس طرح ہمارے تھال رکھا جاتا ہے، اور بکرے میں سے کھائیں گے نوچ نوچ کے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز جو ہم دیکھ پکاتے ہیں، کل اگر کوئی تیسرا کسی نے ٹب میں پکانا شروع کر دیا تو وہ بھی اوکے، نہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہوں، ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، تو کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، ہمارا تو لباس بھی پھر وہ پرانے انداز کا نہیں، وہ ہاتھ سے سلتا تھا، اب ہمارا لباس تو مشینوں سے سلتا ہے، وہ کپڑے اور طرح کے ہوتے، کپڑے اور طرح کے ہوتے، وہ کپڑے بٹن بھی اس کے ہوتے تھے دھاگے کے، آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے دھاگے کے بٹن، شاید ہی دیکھے ہوں گے، اب فیشن کے طور پہ لگاتے ہیں، ایک دور میں تھا کہ وہ بٹن دھاگے کے ہم نے دیکھے دھاگے کے بٹن لگاتے تھے، اب کوئی لگائے تو آدمی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ کیا لگا رکھا ہے اس نے، اب انداز بدل گیا، تو پلاسٹک کے بٹن یہ بھی جائز، اسٹیل کے بٹن یہ بھی صحیح ہے، جب تک شریعت منع نہیں کرتی کسی کام کو تو وہ جائز ہوتا، یہ ایک مطلب اصول ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو بہرحال یہ کہ جشن ولادت منانے کا جو طریقہ ہے، اب اس میں چراغاں کرنا، اب اگر ناجائز طور پر کیا، بجلی چوری کر کے، چوری کے لیے کنڈا لگایا تو ناجائز ہو گیا، اور جائز طریقے پر چراغاں کیا تو جائز ہو گیا، اچھی نیت تھی تو ثواب بھی ملے گا، تیرا جھنڈا، جھنڈے بھی لگاتے ہیں ہم جشن ولادت کے موقع پر، یہ بھی جائز ہے، شریعت اس کو منع تو کیا ہی نہیں ہے، دوسرے ہر ملک اپنا جھنڈا لگاتا ہے نا، تو کبھی کسی نے اس پر کوئی وسوسے کا اظہار میں نے نہیں سنا کیا ہو، میرے وطن عزیز کا جھنڈا بھی ہے، چاند تارے والا سبز سبز جھنڈا، کبھی کسی کو کوئی وسوسہ نہیں ہے، 14 اگست دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، کبھی کسی نے اس پر کلام نہیں کیا کہ کیا صحابہ نے کبھی ملک کی آزادی کا جشن منایا تھا، تو ہم تو بھائی جب ملک کی آزادی کا جشن منا سکتے ہیں، بالکل منانا چاہیے، تو انسانیت کی آزادی کا جشن منانے میں کیا رہے، جب میرے آقا کا دنیا میں کرم ہوا، تشریف آوری ہوئی تو انسانیت آزاد ہو گئی، ظلمت کافور ہو گئی، کف کے بادل چھٹ گئے اور ایمان کی روشنی پھیل گئی، انسانیت کو یعنی کہ آزادی ملی، اس کا جشن تو شاین شان ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ بس ہونا چاہیے، دیکھنے والے دیکھا کریں، جب تک شریعت سے نہ ٹکراتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
یہی تو سوتے ہوں وہ کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں وہ کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں آقا مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا یہ کون سے رہے بالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں
راؤف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے راؤف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے
آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں
انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک
آمد آمد ہے بولو مرحبا آقا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انبار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مجا کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا
اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا
آقا مرحبا مکی مرحبا
ناظرین کی بھی ہمارے پاس کالز ہیں آئیے کچھ ان کی کالز بھی لیتے ہیں
تو محمود عطار کویت سے عرگزار ہوں تمام عاشقان رسول کو عرص اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ مرشد کی آمد مرحبا کل تک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید سیدی مرشدی اس بار عرص اعلیٰ حضرت کے جلوس میں شریک نہیں ہو پائیں گے لیکن الحمدللہ ڈیوٹی سے جب گھر آیا تب زوجہ نے اطلاع دی کہ ماشاءاللہ سیدی مرشدی پاکستان لوٹے ہیں الحمدللہ بہت خوشی ہوئی سن کر اور جلوس میں بھی دیکھ کر بہت ماشاءاللہ مزہ آیا بہت لطف اندوز ہوا الحمدللہ دل ماشاءاللہ
لوگ انتظار کر رہے تھے
الحمدللہ وسو امید مایوسی تھی بس کرم ہو گیا اور اب وہ حالات کی وجہ سے مسائل کرونا کا ایک بار ٹیسٹ کروایا میں نے ہم دونوں نے اور دو دن کے اندر فلائی کرنا تھا ورنہ وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ وائرل ہم نہیں کر پائے ایکسپائر ہو گیا پھر دوبارہ ٹیسٹ کروایا اب رپورٹ ملے گی پیر کو شام کو یا دوپہر کو ہم کوئی سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ ہم پہنچیں گے کسے پھر وہ کوشش ہوئی اور ایک رپورٹ سیم ڈے شاید مل گئی اتوار کو ہم نے ٹیسٹ دیا اور شاید شام ہم کو مل گئی ایک اب ایک کی باقی تھی مجھے میری مل گئی تھی میرے ساتھ جو سائیں بھائی ان کی نہیں ملی تھی پھر وہ انہوں نے کوششیں کی اور بہرحال الحمدللہ صبح 10 बजे हमको मतलब हाथ में आई रिपोर्ट, 10 बजे बोर्डिंग कार्ड बंद होने थे, और वो कानून ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे सीट नहीं मिलेगी, हवाई जहाज खाली खाली पड़े, फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, कानून है कोरोना का, तो इन कंपनियां तो खैर बहुत लॉस में जा रही है, मईशत तबाह हो रही है, लेकिन ये भी मजबूरी है क्या है? तो ये कि बस वो मारा मारी करके समझो हम जूतू करके मेरे यार अलादत के उर्स में यहाँ शरीक हो जाऊं मैं, वो ये 2/25 में मिली था, एक तो जिस मुल्क में था वो कल 25 में शरीक थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ की अपनी रौनक है पाकिस्तान की, खुसूसन कराची की, फिर दावत इस्लामी वाले और आला हजरत का फैजान ही तो है, फैजान रजा है कि जिससे दावत इस्लामी चल रही है अल्लाह की रहमत, यूं मतलब ये कि बस वो नसीब में था हाजिरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. اب نماز میں سیٹ وہ نے فلائٹ کو پسند کرتا ہوں جس میں نماز نہ ہے، اب وہ 1:15 والی فلائٹ میں میں آیا ہوں، ادھر کے سوا ہمارے 1:15 پاکستان
1:15
پاکستان کے 1:15 اچھا اب ظہر کی نماز کا کیا کریں، 4-4 گھنٹے پہلے بلا رہے ہیں ایئرپورٹ میں، خیر ہم پہلے اتنا جلدی تو نہیں پہنچے لیکن بہرحال جو بھی معلومات کر کے کہ اتنے بجے تک پہنچ جائیں تب بھی ممکن ہے، یوں خیر ہم اپنے حساب سے پہنچے لیکن زہر کا وقت تو شروع ہونے میں بہت دیر تھی، اب زہر کا وقت وہیں شروع ہوا، اگر ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وضو ایک تو ویسے ہی وضو میں سی چڑھتا ہے، اتنی سی ڈبیا میں کیسے وضو کریں، چھوٹا سا تو وہاں ٹوائلٹ ہوتا ہے اس ساتھ میں اتنا سا بیسن ہوتا ہے اور نل بھی بس ہوتے ہیں اپنے حساب سے، ہماری طرح یعنی آزادی سے پانی نہیں ہوتا اس میں ہوائی جہاز میں، اب میں تو اب کھڑے ہو کر وضو پاؤں کیسے دوں، میں ٹینشن میں تھا تو نماز چھوڑنی فلائٹ چلی یا چلی جائے نماز نہیں جانی ہے نہیں جانے دینی، یہ کہ اب وہیں زور پڑنی ہوئی، مسجد ہی بند، مسجد میں نہیں جانے دے رہے تھے،
نہیں بند ہے
نا ایئرپورٹ، یہ جو مسجد ہے اس میں بھی اندر جو ہوتی ہے نا اس میں بھی اب کیا، اب میں نے معلومات کی ایک دو سے بولا وہ ایک نکل بیسن پر وضو کر لو اندر حمام میں، میئر پاؤں کیسے دوں تھا وہاں کام ملے گا، بولا یہ تو ہے، پھر وہ آگے پیچھے ہو گیا بےچارا ایک مدد تو کر نہیں سکتا تھا، پھر اب میں گیا ٹینشن تو تھا لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا لگا کہ وہ معمول سے کچھ وہ تھڑا نیچے لگا مجھے، میں نے وہ کڑے کڑے جو دھونا تھا دھو لیا اور پھر میں تولیا ابھی تک شاید گیلا ہے تھوڑا تھوڑا تولیے سے اپنے وہ ہاتھ کے وہ صاف کیا تھڑا اس کا وہ تھڑے میں جڑ کے بیٹھ گیا، میں نے پاؤں دھو لیا تو جان میں جان آئی، اب نماز کہاں پڑھے، اب وہ پڑھنے نہیں دے رہے تھے وہاں کے مسجد میں جانے نہیں دے رہے تھے، تو پابندی تھی مسجد میں یہاں پڑھ لیں وہاں پڑھو وہاں پڑھو یہاں پڑھو، دیرو ایک لے گیا میرے کو وہ بولا وہ ادھر جا کے پڑھ لو، میرے گھر اب تم سر چلا نہیں جا رہا کہ یہ جگہ میں پڑھ لیتا ہوں، یوں میں نے وہاں نماز پڑھی، اچھا نماز میں نے شروع کی میں نے کھڑے کھڑے شروع کر دی، میں نے باپ کیا کر کھڑے کھڑے میں تو پڑھ نہیں سکتا، اب کرسیاں بھی نہیں تھی وہاں، تو میں نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تو کرنے میں کامیاب ہو گیا حقیقی سجدہ، اب میں جو تو بیٹھا ہوں اب میں اب سجدے میں نہیں جا پا رہا، اب میں نے ماری چوکڑی اور پھر اب سب نماز اشارے سے پڑھی، یہ میں نے میرا عذر تھا کہ میں کر ہی نہیں پا رہا تھا سجدہ، درد ہوتے تھے، الحمدللہ یوں ظہر کے فرض پڑ گئے ہوائی جہاز میں، پھر یہ کہ وہاں سیٹ پر بیٹھ کر میں نے سنت وغیرہ پڑھی، وہ جو فجر کی سنتیں واجبات اور فرض نمازیں ان کے اپنے مسائل ہیں سیٹ کے اور یہ ان کے اپنے مسائل ہیں ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں پڑھنے کے، تو بہرحال اسی حساب سے میں نے وہ سنتیں الحمدللہ سیٹ میں پڑھنے پر میں نے کامیابی حاصل کی، سفر میں بہرحال رعایتیں ہوتی ہیں تاہم یہ کہ مل گئی سنتیں اللہ کی رحمت سے کرم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
يوم الحمد لله تيارت ہو گئی ماشاءاللہ. جی کال دیں.
پیارے پیارے مرشد کریم کو عرس رضا خوب 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 مبارک ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، کیا یہ شعر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا خود ہے یا کسی نے آپ کی شان میں یہ لکھا ہے؟ اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
یا کسی نے لکھا ہے نام کا پیار.
یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ داغ دہلوی نے یہ لکھا، یعنی جب مولانا حسن رضا خان صاحب نے تمام اشعار پیش کیے اس نعت کے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو یعنی ایک علم دین کا عالم اور وہ اس طرح کے اشعار کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے شاعر جو ہے وہ حیران رہ جائیں کہ ایسی اصناف جو شاعری کی ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ملک سخن کی یعنی گفتگو کی جو سلطنت ہے تم کو رضا مسلم، تم ہی کے سپرد دے، تم ہی اس کے بادشاہ ہو، جس سمت آ گئے ہو یعنی جس طریقے سے شعر کہنا چاہتے ہو کہہ دیتے ہو، تم کو مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت خود بھی لکھتے ہیں تو تحریر سے نعمت کے طور پہ لکھ سکتے ہیں اس کو.
ہو سکتا ہے تحریر سے نعمت کے لیے اعلیٰ حضرت نے خود بھی لکھا ہو یا کسی نے شامل کیا ہو. تو ملک سخن کی شاہی، یعنی کہ وہ سخن ویسے تو الفاظ کو بولتے ہیں، یا بولنا یا بیان یا کلام یا شاعری یا تصنیف. تو یہ ملک سخن یعنی سخن کا جہاں تک تعلق ہے، جو جو چیز سخن میں آتی ہے ان سب کے آپ بادشاہ ہیں. یعنی آپ نے جہاں بھی قلم اٹھایا وہاں دریا بہا دیے، جس سمت آپ نے مطلب جدھر جس میں زبان کھولی تو وہاں دوسروں کی زبان گنگ ہو گئی، سب کی بولتی بند کروا دیا آپ نے، پھر سب بولے. تو یوں اعلیٰ حضرت ہر میدان کے شہ سوار ہیں. یعنی کوئی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی دوسرے فن دو فن میں ماہر ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت ہر فن میں ماہر تھے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں.
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو
دستار فضیلت بھی ہے. اپا یہ دستے نظام میں تو ہو گیا، اب کیا کریں؟
کیسے خوش ہو گئے یار، ہم کو پوچھتے ہی نہیں یہ لوگ، خود ہی لگے ہوئے. انشاءاللہ مایوسی نہیں، دستار بندی بھی ہوگی آپ کی. ویسے آپ ہاتھ میں آتے بھی تو نہیں ہے نا، اتنا سارے اتنے کا ہاتھ میں آتے ہیں،
ہاتھ میں
ہاتھ آ جائیں گے دستار بندی کروانے کے لیے، باقی تھوڑے تھوڑے ہاتھ میں آتے ہیں. ماشاء اللہ آج تو شاید مطلب 100% ہوں گے آج تو یہاں کے جامعۃ المدینہ کے، کتنے ہیں یہاں پر جن کی دستار فضیلت ہوگی.
ساجی شاہ صاحب کو مائک دیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
آٹھ مقامات پر ٹوٹل بتا دیں.
آٹھ مقامات پر دستار فضیلت ہے. 1035 اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ہے، اور یہاں فیضان مدینہ میں جو آپ کے سامنے تقریباً یہ سارے اسلامی بھائی دستار فضیلت والے ہیں. 342 اسلامی بھائی یہاں پر ہیں،
یعنی 350
تقریباً
کے لگ بھگ
جی جی
یہاں پر دستار بندی ہوگی. باقی کل آٹھ مقامات پر 1035. ماشاءاللہ. الانتظار اشد من الموت.
آپ آگے انتظار
آیت نہیں ہے یار, یہ ماحول ہے.
جن کو امیل سنا کا انتظار تو ان کا تو انتظار ختم ہو گیا نا. جو انتظار جس کو جس کا انتظار تھا.
اب ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹینشن ہو کہ جن جن کو کہا کہ میری دستار بندی ہے تل کیا کر سو جائیں گے کہیں.
انشاءاللہ جائیں گے,
ہم دکھیں گے نہیں ان کو. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے ٹینشن ہو.
انشاءاللہ آپ کی دستار بندی مدنی چینل پر دکھائی جائے گی. تو ابھی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائے کہ درس نظام تو پورا ہو گیا, وہ جس کو عالم کورس بولتا اب کیا کریں.
اب دیکھو علم کا تو کوئی سرا ہی نہیں, کا چھیڑا ہی نہیں ہے. وہ ہے نا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد, علم طلب کرو مہد یعنی جو جھولا ہوتا نا بچہ جس میں جھولتا پنگوڑا, اس سے لے کر قبر تک. تو علم کا کوئی سرا نہیں ہے ہمارے لیے, ہم کو علم حاصل کرتے رہنا ہے. پاک پروردگار کا علم لا محدود ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جتنا بھی حاصل کر لیں محدود ہی محدود ہے. تو اس لیے وہ مزید علم حاصل کرنا چاہیے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ آپ کو علامہ کہتے ہوں گے لیکن آپ کو پھولنا نہیں ہے, یہ خاص خیال رکھنا. کیونکہ وہ درس نظامی کر لیا اس کا مطلب عالم ہو گیا, یہ ضروری نہیں ہے. درس نظامی میں اگرچہ جو کر لے تو بہت سارا اتنا علم آ جاتا ہے جس سے بندہ یعنی کہ عالم ہونے کے قریب. 100% عالم ہونا صرف درس نظامی کا جو کورس ہے اس سے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے نجی مطالعہ پرائیویٹ اسٹڈی بھی ضروری ہے, علماء کی صحبت بھی ضروری ہے, پھر یہ کہ ان ساری چیزوں کا یاد رہنا بھی ضروری. اب بھول گیا عالم کی ڈیفینیشن اس پر پوری ہو گئی, لیکن علم بھول گیا تو عالم نہ رہا, واپس یہ سائڈ لے لی اس نے. اس لیے کہ مستقل ہو, یاد رہے اس کو. عارضی طور پر کوئی چیز ذہن سے نکل جانا اور بات ہے, اور مستقل نسین منسین ہو جانا اور چیز ہے. تو اپنے آپ کو عالم سے سمجھے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا, کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. ارشاد اعلی حضرت, رائے لینے میں کسی چھوٹے بڑے سے آر یعنی شرم نہ کرو. کوئی علم میں کامل نہیں ہوتا, آدمی نے بعد فراغ درس یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس دن اپنے آپ کو عالم مستقل جانا, اسی دن اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں. اپنے آپ کو دیکھے پرماننٹ عالم سے میں بس عالم ہوں علامہ ہوں, میرا مجھے پوچھتے نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا احترام کروانے کے لیے اپنا نہیں کہتے, یہ بڑے جاہل لوگ ہیں, نا قدر ہیں, علماء کا ادب نہیں کرتے, علماء کا احترام نہیں کرتے. یوں کہہ کر کہ میری دستوں سے آپ نے کیوں نہیں کی, میری خدمت کیوں نہیں کی, مجھے احترام کی جگہ پر کیوں نہیں بٹھایا. اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے تو بڑی مشکل ہے. اعلی حضرت نے فتح غزویہ میں کئی مقامات پر وہ تبرانی شریف کی حدیث پاک نقل کی ہے, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اس لیے یہ بالکل ذہن سے یہ جھٹک دینا ہے کہ میں عالم ہوں. لوگ بھلے آپ کو جو بھی کہیں, اپنے آپ کو عاجزی کا خوگر بنانا ہے. میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. اور یہ الفاظ انکساری کا سکہ بٹھانے کے لیے نہ ہو, قلب کے جذبات ہوں, کاش ایسا ہو جائے. اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن بہت ساری چیزیں سے تکلف کرنے سے وہ اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. تو کبھی بھی مطلب یعنی کہ دوسروں کو حقیر نہیں جاننا. آپ کے جو بھی مطلب ماں باپ بھی ایسی حرکتیں بعض وقت کر جاتے ہوں گے, تو یعنی کہ ان کے بارے میں بھی کوئی سا میل دن میں نہیں لانا. نہ آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں نہ آپ کو لوگ علامہ کہتے ہیں. ماں باپ کے تعاون سے تو آپ نے جامعہ المدینہ جوائن کیا اور پڑھے کرے, یا اپنے ذمہ داروں کو جاہل سمجھنا, مبلغین کو جاہل سمجھنا. جہاں کوئی خطا کرے اور آپ کا یہ ذنہ غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے, تب تو بتانا چاہیے, بتانا ضروری. کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے, شرعی غلطی کرتا ہے, تو پھر تو بتانا فرض ہو جائے گا. جبکہ ظن غالب ہے کہ یہ مان لے گا. اور اس پر عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں, اس پر بہت عمل کم ہوتا ہے. کوئی اور چھوٹی موٹی بات اس نے کوئی لغت کی غلطی کر دی یا کوئی ایسا, تو اس کی چڑھائی بھی مشکل اچھے سے کوکو 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 بعض لوگ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا. اس کی ظاہر فوراً یعنی اس کی ممکن ہے تو اصلاح کرنی ہے. فتنے کا خوف ہے تو ٹھیک ہے آپ سکوت کریں, دوسروں کہتے پھرنا یہ ظاہر ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے. تو یہ سب بہت ساری احتیاطیں آپ کو کرنی ہے, اور عاجزی کا پیکر بننا ہے, پھوں نہیں کرنی. بعض اوقات آواز اچھی ہوتی ہے, حافظہ قوی ہوتا ہے, انداز بیان میں تھوڑا یوں گرج ہوتی ہے, تو شیطان جو ہے اس کو اپنا کھلونا بنا لیتا ہے. سب کو نہیں, میں نے بعض اوقات کا کھلونا بنا دیتا ہے. یہ بہت پھولتا ہے اپنے آپ کو, اپنے تئی کچھ سمجھتا ہے, دوسروں کو وہ گھاس نہیں ڈالتا اور بڑا اپنا احترام چاہتا ہے. جس اعلیٰ کا ہم عرض کر رہے ہیں نا, وہ اعلیٰ ایسے آسان تھے, ایسے آسان تھے کہ ایک بار ایک بچہ آ گیا کہ حضور آپ کی دعوت ہمارے گھر پہ امی نے بھیجا ہے, کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے جھولی میں کچھ اٹھا کر رکھا تھا, لگا یہ دال کھلاؤں گا آپ, چلو کل اتنے بجے آ جانا. تو وہ آ گیا اور آپ چلے گئے. وہ دال آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھی, لیکن آپ نے مزہ لے کر کھائی تاکہ غریبوں کا دل نہ ٹوٹے. ہے ہماری یہ پوزیشن.
اللہ اللہ کرم کر.
محدث اعظم پاکستان یہ بھی ہمارے آقا ہیں, کہیں واز فرمانے تشریف لے گئے جلسے میں, واز ہوا جلسہ ہوا, لوگوں نے خدمت نہیں کی, نظرانہ شکرانہ وہ پوچھا نہیں کچھ. آپ کے ساتھ جو تھے نا اس کو غصہ آ رہا تھا کہ بڑے ناقدرے لوگ ہیں, علماء کا احترام نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو سب ہمارا کام تھا, یہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اسٹیج لگایا, مائک لگایا, ڈیکوریشن کیا, بتیاں لگائی, ہم نے کیا کما لیا؟ ہم نے آ کر خالی مائک پکڑ کے بولا ہی تو ہے. تو یہ چلے گئے دنیا سے. اب اس طرح کی ہستیاں مزاروں میں, ہم لوگ تو مطلب بھاؤ تال کرتے ہوتے ہیں, اور بڑا عجیب نظام بن گیا ہمارا, جس کی وجہ سے ایک تعداد ہے جو ہم لوگوں سے دور ہو گئی ہے, ہم سے نفرت کر رہی ہے. تو اس لیے ہم کو مطلب یعنی کہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے, بہت عاجزی کا پیکر بنے رہنا ہے, اور چھوٹے ہو یا بڑا ہو, اگر جانا ہے تو اس کے چلے گئے, نہیں آیا نہیں جانا تو وزیر بھی آ جائے تو اس کے یہاں نہیں جانا, جانا ہے تو فقیر آ جائے تو اس کے پیچھے چل پڑنا. کہیں ادھر آپ کچھ ہم کو نصیحت کریں تو غریب ہے تو آپ کا گلا بیٹھ جائے, دو راتوں کی بے خوابی یاد آ جائے کہ یار نیند نہیں آئی تھی, یہ بھی مصروف ہے, اور کوئی مالدار ہے تو یہ حاجی صاحب آیا. ایسے نہیں بننا, ورنہ آپ مطلب خود بھی ڈوبیں گے, امت کو بھی لے ڈوبیں گے. بالکل عاجزی کرنی ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے, اور ایسے علماء کی الحمدللہ کمی بھی نہیں ہے. عاجزی کرنے والے علماء مشائق موجود ہیں, اور ان کی برکت سے دنیا کا نظام چل بھی رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں, پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی. تو ہم کو مطلب ان کی پیروی کرنا ہے, اعلیٰ حضرت کی پیروی کرنا ہے, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کی پیروی کرنا ہے, اور اسی طرح کے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں الحمدللہ ان کی پیروی کر رہا ہے. اور پھر دیکھو ان کی آج بھی چاندی ہے نا, آج ان کے عرس ہو رہے ہیں, باقی کس کو کون پوچھتا ہے یار, ان کے عرس ہو رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ڈھیر لگے ہوئے, اور لوگ گھنٹوں ان کے سیرت پر بیان کرتے ہیں, ان کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں. یہ ٹھیس ہے جو پھوپا کرنا والا اور باتیں بڑی بڑی خود کرنے والا, اپنے فضائل اپنے منہ سے بولنے والا ہوگا, انتقال کے بعد عام طور پہ لوگ اس کو جلدی جلدی بھول جاتے, کوئی رہتا نہیں. تو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے کتابیں لکھی گئیں, یعنی لوگ اپنے بارے میں لکھتے ہیں, وہ کتنے کیسے علماء تھے جن کے بارے میں لوگوں نے لکھا, اور اپنا کتنا سارا وقت کتنے مہینے اور کتنی طاقت اور کتنا مطلب کہ سرمایہ صرف کیا اپنے بارے میں نہیں ان علماء کے بارے میں لکھا کہ یہ کیسے لوگ تھے. الحمدللہ یہ ایک اور بات جو عموماً ذہن میں ہوتی ہے, میں چاہوں گا کہ اس کا بھی آپ کے یہاں سے کوئی جواب عطا ہو جائے کہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سنیں, لوگ میرے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں, میرے پاس لوگ بیٹھیں, لیکن کیا کریں لوگ اتنے آتے ہی نہیں ہیں, اتنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں, اتنے سنتے ہی نہیں ہیں, زیادہ اتنے سننے والے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اس میں بعض اوقات ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یار لگتا ہے ہم کو بولنے نہیں آتا, یا لگتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ معلومات نہیں ہے. تو مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کا وہ مدنی پھول یہاں دہراؤں گا, کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے آگے ہماری بات چل جائے. کہ آپ فرماتے, مجھے خود آپ نے فرمایا, عمران مجھے جب بھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا راستہ نظر آیا میں دل میں داخل ہو گیا. یعنی آپ لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے راستے تلاش کرتے تھے. وہ کون کون سے راستے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو تسخیر قلب کے وظیفے کیے جاتے ہیں, تو آپ نے کون سے وظیفے کیے تھے کہ یہ سارے قلب آپ کی طرف کھینچے چلے آ گئے؟ تو کوئی اس کا کیا کرے, کیونکہ واس بیان نیکی کی دعوت, کوئی آئے گا بیٹھ کر سنے گا تو ہم فائدہ پہنچائیں گے نا. تو اس کے لیے کیا ہمارے اندر ایسی کردار ہمارا اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟
سر وہ دل میں داخل ہونے کا راستہ تنگ بھی ہے اور نیچا بھی ہے.
یوں کر کے
یعنی کہ وہ بھیج کر جھک کر داخل ہو سکیں گے, یوں کر کے جائیں گے تو یا تو پھنس جائیں گے, اور اگر یوں کر کے گھس گئے تو سر ٹکرا جائے گا. تو آج بھی ہوگی دلوں میں اللہ پاک محبت داخل کر دے گا, ورنہ وہ جعلی طور پر ان کے دلوں میں مسلط ہونے لگیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. اس لیے وہ عاجزی کرے, لوگوں کے کام آئے, ہمدردی کرے, اور یہ تمیز نہ کریں کہ یہ غریب ہے تو یہ امیر ہے, اس کے یہاں جانے میں پھر وہ فائدہ تو اس میں, جانے میں نقصان تو فلاں, تو یہ جانا ہے تو سب کو نوازیں. ہاں کوئی مجبوری ہے کہ مالدار کے پاس اس لیے گئے کہ یار اس میں تھوڑا یوں مسجد بن جائے گی, مدرسہ بن جائے گا, تھوڑا دعوت اسلامی کے لیے کچھ فنڈ ہو جائے گا مثلا, اس لیے کسی مالدار کی کسی ذمہ دار نے کوئی ترکیب بنائی, اس کے یہاں کام ہوا کچھ. تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدگمانیاں کریں کہ الیاس تو یوں کہہ رہا تھا. تو یہ نے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بعض اوقات افسروں کے گھروں پر رکھنا پڑتا ہے کہ ایک افسر بڑا ہو, اس سے ترکیب بن گئی تو وہ افسر جو ہے نا وہ بہت سارے افسروں کو جمع کر لے گا. تو اس طبقے میں ہماری نیکی کی دعوت پہنچے گی. تو اس کو آپ اس پر قیاس مت کرنا کہ جو میں تو یوں کہہ رہا تھا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, یعنی کہ موقع محل کے حساب سے. وہ ہے نا انزل الناس منازلہ, حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. تو اب وہ موقع کی مناسبت سے یہ بھی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں. مقصد یہ کہ نفس منع کرتا ہے کہ چھوٹے کے پاس مت جا, صرف بڑے کے پاس جا, تو اب بڑے کے پاس نہیں جانا ہے, اب جانا ہی چھوٹے کے پاس ہے. اگر نفس سیٹ ہے دونوں کے پاس جانے میں فرق محسوس نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, بڑے کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے. جسے مال جتنا ہی ہو, اپنے پاس جتنا ہی مال دولت ہے, نو پرابلم. پرابلم کب ہے؟ اس کی مثال میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ کشتی پانی میں اور تہہ رہی ہے, تیر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے نا, تو جب تک پانی کشتی کے باہر ہے کشتی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے, جیسے ہی پانی اندر آیا کشتی کے اس کو ڈبو دے گا. تو اسی طرح کتنی دولت ہے وہ دل سے باہر ہے, دل میں اس کی محبت یہ نہیں پاتا, وہ دولت بری نہیں ہے. اور جیسے ہی یہ محبت مال دل میں داخل ہوئی یہ دل کو ڈبو دے گی, اب یہ نقصان دہ. کتنی پیاری مثال دی. تو آپ کو مطلب آپ لوگ امت کے رہنما ہیں یا ہوں گے ان قریب, محراب و ممبر کی زینت ہیں یا ہوں گے, کچھ ہوں گے، پھر مدارس جامعات وغیرہ میں پڑھانے کی بھی، علم دین تعلیم و تعلم یہ سب ترکیبیں آپ کی ہونی ہیں یا ہوں گی، کچھ کی ہوں گی کچھ کی ہونی ہے انشاءاللہ. تو یہ سب میں آپ کو عاجزی کا پیکر بنا رہنا ہے، اور جو میں نے دو چار باتیں عرض کی اعلی حضرت کے فیضان سے، اس پر عمل کریں گے، ان کو بھلائیں گے نہیں، تو انشاءاللہ ایسی ترقی کریں گے کہ ترقی بھی دیکھتی رہ جائے. اور اگر آپ شیطان کے چکر میں آ گئے، نفس کی باتوں میں پھسل گئے، میرے نصیب اب دین کی خدمت بھی کرنی ہے کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے درس نظامی کی، تو اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے. پڑھاتے رہیں گے تو علم باقی رہے گا، بڑھے گا، اور ورنہ آپ دنیا کے اور کاروبار میں چلے گئے تو پیسے آ بھی گئے، علم رکے گا نہیں، یہ شاید آپ کے پاس چلا جائے گا. تو اس لیے بھی کہ یہ لائن آپ نے لی ہے نا، اب میرا تو انکس مشورہ ہے کہ اس لائن کو مت چھوڑنا. اب تخصص الفقہ کر لیں جن کو داخلہ ملتا ہے، یہ تو ضرور کریں، اس خواہش سے نہیں کہ میں مفتی بن جاؤں گا اور یہ تو وہ، تو ضروری نہیں ہے. آپ انہیں گے تخصص الفقہ کریں گے نا، خود آپ کی عبادات کی تو اصلاح ہو جائیں گی، مسائل تو بہت سارے سیکھنے کو مل جائیں گے. اس لیے مطلب بے طلب جو مل جائے نا تو اس کی کچھ اور بات ہے. یعنی بولتے نا اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اس طرح خود بخود اگر مل گیا، آپ کوششیں کرتے رہے اور نواز دیا گیا، بہت بڑے مفتی بن گئے، بارک اللہ فیکم، نہیں بن سکے معافی مشکل، علم دین کے فضائل ملیں گے نیت صاحب منزلہ صاحب. تو تخصص الفقہ کریں، لغتین کا جو تخصص ہے وہ، یا اور کئی طرح کے ہزار کورس اپنے دعوت اسلامی میں ہو رہے ہیں، ہزار مانے وہ 999
تخصص فی
الحدیث، ایک نہیں مطلب بہت سارے کورس ہو رہے ہیں. تو جو جو آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، جو آسان ہے، یہ کرتے رہیں اور ترقی کے زینے چڑھتے رہیں. چڑھنا نہیں جاری رکھیں گے تو کئی سال اترنا شروع کر دیں تو پھر نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی محنت پر پانی پھر سکتا ہے. اور آپ کی دعوت اسلامی، یہ دیکھو آپ کی محسن دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا، آپ کے لیے خوب چندہ اکٹھا کیا، اور سٹھوں کے پاس بھاگتے رہے بےچارے، قربانی کھانے گھسیٹتے رہے، اور آپ کے لیے آج یہ دن وہ لے آئے کہ آج آپ کی دستاربندی ہونی ہے. یہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی. اب ظاہر ہے کہ دیکھو میری دکان جامعۃ المدینہ میری دکان ہے، اب آپ نے میری دکان سے سودا لیا، میری دکان پر آپ نے سیل میں نہیں کی، ٹرینڈ ہو گئے، اب آپ بولو کہ میں سامنے دکان کھول لوں گا اور وہاں میں اپنا دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں پڑھاؤں گا. تو یوں بولتے ہیں مجلس تو یہ پابندی ڈالتی ہے نا، وہ پابندی ڈالتی ہے، یہ تو آپ کو کھانے سے پہلے سوچنا تھا کہ ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب پڑھنے سے پہلے سوچنا تھا. اب 8 سال تک لاکھوں روپے آپ پر دعوت اسلامی خرچ کر دی، اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ مجلس یوں بولتی ہے نا، یوں پابندی ڈالتی ہے نا. بس یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. تو آپ یا تو دعوت اسلامی کو اپنی کر لو یا دعوت اسلامی کو ہو جاؤ، ادر آپشن نتھنگ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو مہربانی کر کے میری دعوت اسلامی سے ہٹ کر آپ نے کوئی دکان نہیں کھولنی، کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا، کہیں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. اور یہ میری نصیحت بھی ہے اور آپ کو وصیت بھی ہے. اب دیکھو میری عمر آپ کے سامنے ہے، میں 70+ ہوں، اب کب تک جیوں گا؟ اللہ کریم عافیت نصیب کرے، موت بھر کے جوان پہلے چلا جاتا ہے، بوڑھا کھاٹ پہ پڑا کھانستا رہتا ہے. لیکن بھارت وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے بعد بھی دعوت اسلامی کو اسی طرح چلتی رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، اور کسی طرح کی مطلب ٹکڑے بازیاں تو اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے جھنڈے تلے ہو گئے، تو شورا کے خلاف بول دیا، تو نگران کے خلاف بول دیا، تو رکن کے خلاف بول دیا. سب کو جب تک حکم شریعت پر یہ آپ کو چلاتے ہیں، آپ کو آنکھیں بند کر کے چلنا ہے. ہاں شریعت کی خلاف ورزی کریں تو جھنڈا نہیں اٹھانا، ان کی اصلاح کے احسن طریقے پر ترکیب کرنی ہے، کیونکہ وہ فتنہ فساد سے کسی اصلاح نہیں ہوتی، جو ضد چڑھ جاتی ہے. یہ مل جل کر پیار محبت سے, یہ دنیا میں شاید یہ واحد تحریک ہے دعوت اسلامی, اتنی بڑی تحریک ہے اور اس کے اندر گروپ بازی نہیں ہے. یا آپ نے کبھی ناظرین بھی سوچے, بڑی بڑی تنظیمیں جن کے نام ہوتے ہیں آخر کا لڑ جاتی ہیں, ان کے گروپ بن جاتے ہیں. ایک دعوت اسلامی واحد تنظیم ہے, میرا رب اس کو نظر بد سے بچائے کہ اس کے یہ لڑتے نہیں آپس میں. اتنے سارے شورا کے اراکین ہیں 26, یہ لڑتے نہیں آپس, ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے جامعہ المدینہ کے سینکڑوں اساتذہ ہیں, میں نے نہیں سنا کبھی کہ انہوں نے لڑائی کر دی ہو کہ جامعہ المدینہ میں اور ان کا گروپ بن گئے ہوں, میں سنا نہیں اب تک. ماشاء اللہ سب وہ چل رہے ہیں. اب دیکھو ایک عارضی طور پر کوئی چپکلش ہو جانا, کوئی کسی سے ناراضی ہو جانا وہ اور چیز ہے, اور گروپ بنانا اور مورچہ بندی کر دینا یہ دین کے لیے سخت نقصان دہ. تو یہ بڑی تحریکوں میں ایک واحد تحریک دعوت اسلامی میری معلومات میں کہ جس میں الحمدللہ گروپنگ نہیں ہے, الحمدللہ. اور اللہ کرے میرے مرنے کے بعد بھی یہ گروپوں میں تقسیم نہ ہو, ورنہ دین کے کام کو بڑا بڑا حرج ہو جائے گا, بہت نقصان ہو جائے گا. دعوت اسلامی ہے, دنیا کی نظر اس پہ ہے, امت کی نظر اس پر ہے کہ یہ ایک واحد تحریک ہے کہ جو مطلب اس طرح امت کی رہنمائی کر رہی ہے, اور اس طرح ہمارے بچے نمازی بن رہے ہیں, نیکیوں کا راستہ لے رہے ہیں لوگ. ایک ہے نا ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ دعوت اسلامی سے مطمئن ہیں, اور شاید کروڑوں ہوں گے کہ جن تک دعوت اسلامی کا تعارف پہنچ گیا ہوگا. بھلے دنیا کی مختلف زبانوں میں بھی دعوت اسلامی کا کئی جگہ تعارف ہے, الحمدللہ. اور محبت کرتے ہیں جو سنتے ہو, جن کے دل میں درد ہوتا ہے دین کا, محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں. تو آپ بس میری دعوت اسلامی کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جانا, مرتے دم تک بس آپ کو وفادار رہنا ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ہم نے دعوت اسلامی کا کھایا ہے اور انشاءاللہ اس کے گن گاتے رہیں گے انشاءاللہ.
ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد, ہم نہ چھوڑیں ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد, ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد, تیرے اس باغ کی بہاروں کو
تیرے اس باغ کی بہار.